خوف خدا و عشق مصطفی، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموع مدنی مذاکرہ،
ہے مجموع مدنی مذاکرہ،
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار یعنی بخشش کی دعا کرتے رہیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد.
محمد زاہد افتاری المدینہ المنورہ، مدینہ چینل ماشاء اللہ جو ہے نا گھر گھر سنت الباہر لٹا رہے ہیں. مدینہ شریف میں بھی ہم باقاعدگی سے مدینہ چینل دیکھتے ہیں. الحمدللہ میں باب المدینہ سے 1986 میں مدینہ شریف آیا تھا، اور جب میں وہاں امیر اہل سنت سے ملنے کے لیے دعوت اسلامی کے اولین مرکز گلزار حبیب میں حاضر ہوا، جمعرات کے دن اجتماع کے بعد باپا سے ملاقات ہوئی. جب میں نے حضرت صاحب کو بتایا کہ میں مدینہ شریف جا رہا ہوں، یہ دسمبر 1986 کی بات ہے 1986 کی، تو باپا بڑے خوش ہوئے اور باپا نے فرمایا کہ ماشاءاللہ مدینہ پاک جا رہے ہو آپ، تو کام کے سلسلے میں. میں نے جی حضور میں کام کے سلسلے میں جا رہا ہوں. باپا نے فرمایا کہ یار مدینہ تو کمانے کی جگہ نہیں ہے اور آپ کمانے کی غرض سے مدینہ جا رہے ہو. تو میں نے کہا اب تو میرا ویزا وغیرہ ٹکٹ وغیرہ سب ہو گیا ہے. تو میں نے کہا باپا آپ دعا فرمائے انشاءاللہ. پھر باپا نے مجھے جو ہے وہ ایک ایڈریس بھی دیا ہے کہ باپا کے دوست تھے محمد باپو، باپا کے بہت پرانے جاننے والوں میں سے ہیں، باپا کے دوست ہیں. باپا نے مجھے ان کا نام بھی دیا اور مجھے بتایا کہ آپ ان سے میرا نام لے کر ملنا تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ کوآپریٹ کریں گے. بہرحال میں 31 دسمبر 1985 کو 1985 کو میری فلائٹ تھی. میں 86 کا سورج مدینہ شریف میں طلوع ہوا. میری حرم شریف میں ڈیوٹی ہوتی تھی، حرم شریف میں کام کرتا تھا. باپا نے مجھے جن کا ایڈریس دیا تھا محمد باپو کا، میں ان کے پاس گیا، ان سے جا کے ملا. انہوں نے بھی جب باپا کا نام سنا کہ باپا نے مجھے ان کے حوالے سے میں ان تک پہنچا ہوں، تو انہوں نے بہت مقصد مجھ پر شفقت فرمائی. اور پھر ایک وقت یہ بھی آئے کہ انہوں نے مجھے اپنے کمرے میں بھی شفٹ کر دیا کیمپ میں، جو ہمارا کیمپ تھا کمپنی کا. تو اس طرح میں حرم شریف میں کام کرتا تھا. 1986 میں باپا جو ہے تقریباً فروری یا مارچ میں یہ عمرے پر تشریف لائے تھے. میری ملاقات ہوئی، باپا نے فرمایا کہ دیوانے دعوت میں چلو گے ہمارے ساتھ؟ میں نے کہا باپا ضرور چلوں گا میں دعوت میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ. عشاء کی بعد ہم نکلے الحمدللہ، تو شاعر ستین پر جو ہے ہم گزر رہے تھے. آج جہاں پر مسجد بخاری، سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو مسجد ہے، اسی روڈ پر جو ہے کونے پر ایک بینک ہوا کرتا تھا، جس میں ہمارے محمد حسین گجراتی اور رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی سروس کرتے تھے، عبد المجید گاڑی بھی سروس کرتے تھے. اور حسین گجراتی بھائی ان کا تو وصال ہو گیا، جنت البقیع شریف میں آرام فرما رہے ہیں. تو اس کا کونے پر جو ہے اس چوک پر بہت بڑا بورڈ لگا ہوا تھا، قد آدم بورڈ، جس طرح اپنے سائن بورڈ ہوتے ہیں بڑے بڑے، اور اس پہ لکھا ہوتا ہے الیاس و زاہد، بہت بڑا بڑا. تو جب میں اس بورڈ کے قریب سے گزرا، مقصد دور سے تھے چوک پر، بورڈ بڑی دور سے واضح ہو رہا تھا، جب اس کے قریب سے گزرے تو ایک دم میں رک گیا. اور میں نے باپا کو اشارہ کیا کہ باپا بورڈ کی طرف دیکھیں. تو جب باپا نے بورڈ کو دیکھا تو اس پہ بڑا بڑا الیاس و زاہد، الیاس باپا کا نام تھا اور زاہد میرا نام تھا، بہت بڑا بڑا نام لکھا ہوا تھا. باپا مسکرائے. اس وقت باپا کا مرید بھی نہیں تھا، مرید تو میں 94 میں ہوا ہوں، اور امیر علیہ سنت جانتے ہیں میں کیسے مرید ہوا تھا. تو میں نے جب بورڈ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے عرض کیا باپا کو کہ باپا جس طرح بورڈ پہ میرا نام آپ کے ساتھ لکھا ہوا ہے، تو آپ جنت میں مجھے اس طرح اپنے ساتھ رکھنا. تو باپا الحمدللہ مسکرائے. اس کے بعد ہم دعوت میں گئے، اور دعوت کے بعد پھر ہم واپس آئے. پھر میں حرم شریف چلے گئے اپنی ڈیوٹی پر، اور باپا اپنی رہائش گاہ پر، قیام گاہ پر تشریف لے گئے. تو یہ میری زندگی کا بہت یادگار واقعہ ہے.
ماشاءاللہ مدینہ شریف میں کافی عرصہ ان کو تو قیام کی سعادت ملی ہے, یہ پھر انہوں نے تو اپنا بھی کام شروع کیا, مکانات کرائے پر لینا کرنا. اپنے مکان پر دو تین بار ان کے مکانات ان کے مکان پر مدینہ شریف میں میں ٹھہرتا تھا, اور یہ بڑی خدمت بھی کرتے تھے, کوئی کرایہ بھی نہیں لیتے تھے مدینہ شریف میں. ماشاءاللہ بڑے دیوانے, اللہ کریم استقامت دے, مدینہ کا ادب نصیب فرمائے. صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. والدین اولاد کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں, کمائی کرتے ہیں, محنت کرتے ہیں, دو دو نوکریاں بھی کرتے ہیں, ایسے افراد بھی مجھے جو ہے وہ علم میں ہیں. اور جو متمع نظر ہے, یعنی جو ان کا یوں بولیں کہ جو سوچ ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ ہماری اولاد یہ سہولت میں رہے, اچھے اچھا لباس پہنے, اچھی تعلیم حاصل کرے, سب کچھ ایفرٹ ہوتی ہے. لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ جب وہ محنت کرنے والے, شفقت کرنے والے والد صاحب جب انتقال کر جاتے ہیں, تو جسے یوں بولیں کہ کفن دفن کے معاملات کے اندر اولاد کی شرکت کے تقریباً نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے. یا تو کوئی باہر سے بلا لیا جاتا ہے, وہی بندہ آ کے غسل بھی دیتا ہے, کفن بھی دیتا ہے, اور جو ہے وہ سارے کام باقی اس طرح ہو جاتے ہیں, اور یہ اس کو رقم دے دیتے ہیں. بلکہ مجھے تو ایک یہاں تک بھی ایک بات جو ہے وہ کہی گئی, معلوم ہے, علم میں ہے, کہ ایک شخص تھا کسی جگہ پر مسجد میں امامت کرتا تھا, تو اس نے وہاں جو ہے وہ تقریباً چار سال کے اندر, کوئی ساڑھے چار سال میں کوئی تین چار جنازے جو ہے وہ پڑھائے ہوں گے. تو اس نے جب آخری جنازہ ادھر پڑھایا, تو اس نے وہاں پوچھا کہ یار یہ اس سے پہلے میں ایک علاقے میں تھا, تو وہاں پر تو یوں سلسلہ کار میت کا موت کا بنتا رہتا تھا, تو آپ کے ہاں یہاں پر مجھے آئے ہوئے اتنا عرصہ ہو گیا ہے, اور اس پورے عرصے میں اتنے میں نے دو تین جنازے جو ہے چار یہ پڑھائے, تو کیا یہاں لوگ مرتے نہیں؟ تو جواب یہ دیا گیا کہ لوگ تو جو ہے دنیا سے جاتے ہیں, لیکن یہاں وہ بلا لیتے ہیں فون کر کے, وہ آتے ہیں, میت لے جاتے ہیں تیار کر کے, پھر قبرستان میں جا کے مل کے وہاں مطلب جو ہے وہ جنازہ پڑھ کے دفنانے کا معاملہ بن جاتا ہے. کیا فرمائیں گے آپ کے والدین, کیا کریں کہ ان کو اس صورتحال سے نہ گزرنا پڑے؟
اللہ اللہ, خیر یہ تو سب کو غسل و کفن تو سب کو سیکھنا بھی چاہیے, کبھی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے, اور پورا پورا حصہ لینا چاہیے اپنے والدین کے نماز جنازہ کے تعلق سے, اتنا اہل ہو کہ نماز جنازہ خود پڑھا سکے. میری ماں کا انتقال ہو گیا نا, تو نماز جنازہ پر حضرت مولانا قاری مسجد الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف لائے تھے, اور جب جنازے کی صفیں اور ترتیب پا گئی نا, تو میں تو خیر پیچھے کھڑا ہوا تھا صف میں کہ حضرت نماز پڑھائیں گے, لیکن انہوں نے مجھے بولا نہیں الیاس تم نماز پڑھو, تمہارا حق ہے, اور اس طرح مجھے حوصلہ افزائی فرمائی. تو میں نے نماز جنازہ اپنی ماں کی پڑھائی تھی الحمدللہ. اور اس کے علاوہ میں نے تو کئی جنازے پڑھا چکا تھا پہلے بھی الحمدللہ, اور تدفین اس میں سب میں میں نے حصہ لیا تھا. دوبارہ لیے کہ اولاد جو ہے نا خود جب نماز پڑھائے گی اپنے باپ کی ماں کی, تو اس کی الگ ہی صورت ہوگی, اس کا رقت, اس کا سوز, اس کی دعا, اس کے دل کے جو جذبات احساسات, دل سے جو دعا نکلے گی اس کا ظاہر نماز پڑھائے گا جس طرح, تو اس طرح میت کے بھی مفید ہوگا. لیکن نماز جنازہ کیا پڑھائے گا, دعائیں جنازہ بھی نہیں آتی ہوتی, کسی کے پیچھے پڑے جب بھی کیا پڑھنا ہے یہ پتہ نہیں ہوتا, وہ سائڈوں سے دیکھ دیکھ کے وہ کرتے ہوں گے کیونکہ کیا ہو رہا ہے. یہ اللہ کریم بس ہمارے حال پر رحم فرمائے. تو نماز جنازہ بھی سیکھنی چاہیے, اور ماں باپ کو آخری منزل تک پہنچانے سے پہلے بھی زندگی بھر بھی ان کے ساتھ حسن سلوک ہی رکھنا ہے. اچھا, اب یہ جو آپ نے علاقے کا بتایا نا کہ یہاں مطلب لوگ اوپر ہی اوپر سے نمٹا لیتے ہیں, بھیج دیتے ہیں, جنازہ چلا جاتا ہے جنازگاہ میں, وہاں نماز پڑھاتے ہیں وغیرہ, تو یہ ہمارے یہاں بھی اب یہ ہو سکتا ہے سسٹم شروع ہو گیا ہوگا. بعض ملکوں میں تو, کئی ملکوں میں تو یہی صورت ہے, یعنی جنازے کو آپ ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے, یعنی میت کو, وہ غسل کے لیے مخصوص مقامات ہیں, گھر میں غسل نہیں دیں گے, آپ نے وہاں غسل دینا ہے. سرٹیفکیٹ مسائل, دیر بھی لگتی ہے, وقت بھی لیتے ہیں, مطلب اس کی پوری یعنی کہ کئی عرصے سے مسائل ہیں, پوسٹ مارٹم بھی ہوتے ہیں, اور کیا کیا ہوتا ہے. اللہ عافیت نصیب فرمائے. تو خیر تو سب کا نہیں ہوتا, اگر سورس ہوتی ہے تو بچا بھی لیتے ہیں, لیکن یہ کہ غیر ملکیوں کا خاص کر جیسے پاکستانی باہر کام کرتا ہے تو وہ کسی ملک میں فوت ہوا تو وہ عام طور پہ ان کا پوسٹ مارٹم اور کریں گے کہ پتہ نہیں کسی نے زہر دے دیا ہے, کچھ کر دیا وغیرہ, اللہ خیر کرے. تو یہ کہ وہیں وہ سب ہوتا ہے, آپ کچھ نہیں کر سکتے. آپ نماز جنازہ تو پڑھا سکتے ہیں, یہ تو ممکن ہے جنازہ پڑھا سکتے ہیں, غسل بھی دے سکتے ہیں ترکیب بنا کر, لیکن ہے اس کی مخصوص جگہ. یہ ہماری طرح وہ کندھا دے دے کر جلوس ایک میل دو میل تک چلتا نا, وہ رواج نہیں ہے. گاڑیوں میں جو بھی کرنا ہے گاڑیوں میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
اچھا یہ ارشاد فرمائیے کہ مجھے کمر اور ٹانگوں میں بہت تکلیف اور درد ہے, تو کیا میں کرسی پر بیٹھ کر نماز ادا کر لوں؟
اللہ کریم پیار حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صدقے آپ کو شفا کاملہ عطا فرمائے. اس میں ایسا ہے کہ سجدہ حقیقی, یعنی جو نارمل آدمی کھڑے ہو کر نمازیں پڑھتے ہیں سجدہ کرتے ہیں نا, تو وہ سجدہ حقیقی کہلاتا ہے. اس پر قدرت نہ رہے کہ اب یہ نہیں کر سکتا سجدہ حقیقی, جب سجدہ حقیقی نہیں کر پاتا تو اب یہ کہ اس کو کھڑا ہونا قیام میں یہ بھی معاف ہو گیا, اس کو قیام ساقط ہو گیا یہ کہتے ہیں, یعنی معاف ہو گیا. اچھا اب یہ سجدہ حقیقی کب چھوڑنے کی, ایک تو یہ کہ اس کی کیفیت یہ سی سجدہ حقیقی کر ہی نہیں سکتا, ایک تو یہ صورت. یا سجدہ حقیقی میں یہ کہ کر تو لے گا لیکن تکلیف ہوگی اس کو, اور بہت تکلیف ہوتی ہے, جیسے معمولی تکلیف تو بہت سو ہوتی ہوگی, تو انہیں کہ جس کو تکلیف کہا جائے کہ سجدہ حقیقی اس کے لیے مشکل ہے, یہ تکلیف آتی ہے, تو اس صورت میں بھی اس کو یہ رعایت ہے کہ اب او کر کے تو سجدے نہیں کرنے نا, تیسے اٹھ رہی ہیں اور پھر پکڑ کے بیٹھے ہوئے ٹانگیں, تو اس طرح مطلب ہے کہ سجدے حقیقی جب نہیں کر سکیں گے نا تو اس صورت میں بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت ملتی ہے. تو اس میں اب یعنی فرض وتر اور فجر کی سنتیں, یہ ان میں قیام فرض ہے, باقی اور نمازوں میں تو اگر بیٹھ کر پڑھا تو سنتوں میں اور تو رعایتیں ہیں کہ اگر تھوڑی بہت تکلیف اور بیٹھ کر پڑھا تب بھی مطلب نماز ہو جائے گی. تو یہ دیکھ لیں, یہ تو آپ کو طے کرنا ہے کہ آپ کو کس طرح کی تکلیف ہے, یا کوئی ڈاکٹر ماہر طبیب یہ اپنے اللہ رسول کو ماننے والا خوف خدا والا اپنے فن میں ماہر ہے, اس طرح کا ڈاکٹر کہتا ہے کہ بھائی تم اگر اس طرح سجدے حقیقی کرو گے تو تمہارے آگے چل کر تم کو نقصان ہو جائے گا. میرے ساتھ یہ ہوا تھا, میں تو کر رہا تھا نمازیں کھڑے کھڑے پڑھا, تکلیف تھی لیکن میں پڑھ رہا تھا, پھر مجھے یہ کہا ڈاکٹر نے کہ بھائی تم یہ دیکھ لو ورنہ ٹانگ کو یوں تو یوں تمہارے ہو جائے گا. یہ جو اپنے فن کے حساب سے ڈاکٹر اپنا داڑھی والا اتاری اور ماہر ہڈیوں کا اسپیشلسٹ. تو پھر میں نے مفتی صاحب سے بات کی اسی وقت تو فون پر, مفتی صاحب نے فرمایا کہ ٹھیک ہے مجھے ڈاکٹر سے بات کروا دیں. پھر ڈاکٹر سے انہوں نے ڈسکس کی, ڈاکٹر نے مطمئن کیا, مفتی صاحب مطمئن ہوئے, بولے یہ جو کنڈیشن بتا رہے ہیں تو وہ تو ٹھیک ہے کہ مطلب آپ بھلے بیٹھ کر پڑھیں اشارے سے پڑھیں نماز. پھر بھی کچھ اشکالات میں نے بھی اپنے وارد کیے اور اس طرح میں نے بیٹھ کر نماز پڑھنا فائنل کیا اور پھر بیٹھ کر ہی پڑھ رہا ہوں. اس میں بہرحال ڈاکٹر سے بھی صحیح ڈاکٹر ہو خوف خدا والا, اور وہ پھر عالم سے بھی مشورہ, مفتی صاحب سے مشورہ کرنا زیادہ مفید ہوتا ہے تاکہ رونگ نمبر نہ لگ جائے. اور میں مشورہ دوں گا کہ اگر کوئی بڑی تکلیف نہیں ہے نا تو آپ کھڑے کھڑے نماز پڑھیں. یعنی اب میری پوزیشن یہ ہے کہ میں اس وقت بیٹھا ہوں, مجھے درد نہیں ہے لیکن کرسی پر بیٹھ 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 کر اب میرے پاؤں کھڑا گئے. اب حالت یہ کہ اب میں چاہوں تو بھی میں سجدے حقیقی کر نہیں پا رہا, اکا دکا کوشش کی ہے میں نے, اب گیا, اب میرا جو وجود ہے نا اس حوالے سے ایسا لگتا ناکار ہو گیا. اب میں دو دنوں بیٹھ نہیں سکتا، چار دنوں بیٹھنا یہ بھی کوئی ایک دو منٹ بیٹھ جاؤں وہ الگ بات ہے، کوئی پکڑ کے زمین پہ رکھ دے مجھے، اپنے طور پر ایک بار میں صوفے سے یوں فسل کر ٹرائی کروں، میں نے کہا صوفے سے فسل کر اب میں بیٹھ گیا زمین پر، میں چلو ٹرائی کرتا ہوں، اس کو بھی کوئی سال چھ مہینے ہو گئے ہوں گے، اب بیچنے کو تو بیٹھ گیا، اب بس گیا کام سے، اب میں کیا کروں، میں تو دوبارہ اٹھ کر تو بیٹھ نہیں سکتا تھا، اور جوں تو میں نے زور لگایا، پیٹ لگائی اور جان لڑا کے پھر میں صوفے پر واپس گھسٹ کے بیٹھ گیا، یہ پوزیشن ہے، اس لیے میں مشورہ دوں گا کہ آپ غور کر لینا، اگر تھوڑی بہت تکلیف برداشت کرے گا، ورنہ میری طرح شاید ناکارا نہ ہو جائیں گے، یہ میں پہلی بار انکشاف کر رہا ہوں ایک، اور جو بھی کرسیوں کے عادی ہو گئے نمازیں پڑھنے کے، بھلے اس شرعی اجازت سے شاید وہ میری تائید کریں گے کہ یار پوزیشن تو ہماری بھی یہی ہے، اب تو گڑا گیا بدن گڑا گیا، اسی لیے ڈاکٹر جو سمجھدار ڈاکٹر ہوتے ہیں نا یہ ورزش کے مشورے دیتے ہیں، فزیو تھراپی کرو، ورزش کرو، ورزش کرو، مریض پڑا ہوتا ہے نا اس کو بھی یوں یوں ہاتھ اٹھوا کر، ان کے فزیو تھراپسٹ آتے ہیں دو دو ہزار روپے ایک بار کی ورزش کے لیتے ہیں، پیسے تو سب کو چاہیے، ارے میں لوٹ مار کا لفظ نہیں بولتا لیکن واقعی غریب یہ نہیں کر سکتا، ایک ایک دن کے دو دو ہزار روپے، پندرہ سو روپے لے لیتے ہیں، یہ تھوڑی دیر آئیں گے یہ ہاتھ پیر یوں ہلاتے ہیں، ادھر ہلائیں گے ادھر ہلائیں گے، یہ ترکیبیں کر کے چلے جائیں گے، پیسہ 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 پیسہ، مریض جو پڑا ہوتا ہے نا بیٹ پر، وہ مطلب جس طرح گاڑی باز نہیں وہ ناکارا گاڑی پیٹرول پیتی ہے جس کو بولتے ہیں، یہ مریض پیسے پی رہا ہوتا ہے، مجھے اپنی بہنوں کا اور ہے نا معلومات کہ جو پانی کی طرح پیسہ اس پہ بہ رہا ہوتا ہے، مریض نہ کہا رہا ہے، ظاہر اس کو ہم انجیکشن تو نہیں دے سکتے نا زہر کا، خدمت تو کرنی ہے آخر سانس تک، پتا ہے کہ اب یہ بچے گا نہیں، لیکن ظاہر کوئی بھی اٹھا کے پھینکے گا نہیں، زہر کا انجیکشن نہیں دے گا، گناہگار ہوگا ایسا کرے گا، تو اللہ سے ڈرنا ہے، جو بھی ہے تو خدمت تو کرتا ہی آدمی، اللہ کریم ہمارے حال پر رحم فرمائے، کسی کا محتاج نہ کرے، اپنے در کا محتاج رکھے، تو یہ میں سب مریضوں کو مشورہ دوں گا کہ چاہے آپ نے کرسی شروع کر بھی دیے آپ غور کر لیں، ایسا نہ ہو کہ پاؤں ٹانگیں سب نسیں اور یہ پٹھے اور یہ آپ کو بٹھا کر رکھیں پھر کھڑا نہ ہونے دیں، خیر میں الحمدللہ کھڑا ہو جاتا ہوں، چل پھر لیتا ہوں اللہ کی رحمت سے کچھ نہ کچھ، لیکن جو فرق پڑا وہ میں نے آپ کو عرض کیا، پھر یہ اس لیے میں نے عرض کیا کہ تاکہ دوسرے جو یہ بات بات میں کرسیاں کرسیوں میں بیٹھ رہے نا وہ تھوڑا چوکر نہیں ہو جائے، اسی طرح جو لوگ کرسیوں پہ ویسے ہی بیٹھنے کے عادی ہیں جوان نیچے نہیں بیٹھتے مزہ نہیں آتا ان کو، تو نیچے بیٹھنے کی عادت بنائیں، اب مسجدوں میں اب جمعے کا بیان ہوتا ہے، ارے اللہ کے دین کی باتیں ہوتی ہے کہاں لوگ جاتے ہیں، آدھے گھنٹے سے کون نیچے بیٹھے گا، پانچ منٹ خطبہ زمین پر بیٹھ کر سننا مشکل ہے، این ٹائم پر آتے ہیں گھڑی دیکھتے ہیں، خدا جانے کیوں دیکھتے ہیں گھڑی، جماعت کے انتظار میں کون بیٹھے گا، این ٹائم پہ پہنچنا ہے، جو ایک آدھ رکعت ملی تو ملی، نہ ملی تو کوئی اس کا غم نہیں، بیٹھنے کی عادتیں نکلتی جا رہی ہیں، میں بھی یہ سوچ رہا ہوں کہ مسجدوں میں جو ہم اجتماع کرتے ہیں کہ ہم کو وہاں کرسیاں بچھانی پڑیں گی اس قوم کو جمع کرنے کے لیے، اور یہ اب یہ شروع ہو چکا ہے،
باہر ملکوں میں تو نہیں کر سکتے، یعنی
اس طرح بیٹھتے اجتماع میں میں نے دیکھا ہے یوں ٹانگیں کر کے مطلب بیٹھے ہوتے ہیں،
میں نے ذاتی طور پر جس کو کہہ سکتے ہیں نا تھوڑا سا وہ زور دے کر کوشش کی ہے، تو مجھے پھر ہمارے اسلامی بھائی نے یہ کہا ہے کہ قوم آئے گی نہیں، آپ بھلے فرش پر آپ بلا لو لیکن لوگ بیٹھنے کیوں، خالی آپ بلاؤ گے فرش پر بٹھاؤ گے، لیکن اس کے علاوہ یہ جہاں بھی جاتے ہیں وہاں کرسیاں ہیں، بغیر کرسی کے تو اب مذہبی اجتماعات میں بھی لوگ آنے بیٹھنے کے لیے شاید تیار نہیں ہیں، تو اب جن کو اب بعض تو جن کا آپ نے بہت اچھی توجہ دلائی کہ بعض وہ ہیں کہ جنہیں عذر ہیں اور بعض وہ ہیں جنہیں عذر نہیں ہے لیکن اب وہ عادی ہو گئے اوپر بیٹھنے کے، میں ان کے لیے بھی امیل سنت سے عرض کروں گا، میں ان کے ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ یہ میں نے بھی کچھ اس طرح کے تجربات کیے ہیں کہ آپ نماز پڑھ کر جو ہے نا نماز پڑھ کر وہاں بیٹھ جائیں، نماز تو پڑھنی ہے نا، نماز تو ہم نے کھڑے کھڑے پڑھنی ہے، سجدہ کرنا ہے، تشہد میں بیٹھنا ہے، تحیات میں بیٹھنا ہے، بیٹھنے کے بعد دعا کرنی ہے، اس کے بعد آپ زمین پر ہی بیٹھ کر وہیں نماز پڑھیے, وہاں بیٹھ کر کچھ دیر اوراد و وظائف وہیں بیٹھ کر پڑھیں, تاکہ یہ زمین پر بیٹھنے کی عادت, اس طرح گھر میں زمین پر بیٹھنے کی عادت, کھاتے ہوئے نیچے تھوڑا سا بیٹھنے کی عادت, یوں تھوڑا سا یہ رکھیں گے نا روٹین, ورنہ امیل سنن تو بہت صحیح توجہ دلائیے کہ پھر بیماری نہیں ہے, لیکن کرسی پر بیٹھے بیٹھے نیچے بیٹھنے کا رجحان پھر ختم ہو جائے گا, آگے جا کے بہت آزمائش ہو جائے گی.
اچھا اب یہ نماز بھی بہت سے اس لیے نہیں پڑھتے ہوں گے کہ ان سے بیٹھا نہیں جائے گا, ان کے کپڑے بےچاروں کے تنگ, پینٹیں تنگ, یہ موتیں گے کیسے جا کر. اب ہمارے یہاں مسجدوں میں ڈبلیو سی ہوتا ہے, باہر بھی ڈبلیو سی ہے, تو یہ ڈبلیو سی میں یہ نہیں بیٹھ سکتے ہیں, چھر کر کے ہو سکتا ہے پھٹ جاتی ہو پینٹ, تو یہ یوں بھی نمازوں سے اپنے آپ کو محروم کر رہے ہیں. اس لیے نماز جس کو پڑھنی ہے اور پڑھنی چاہیے سبھی کو, وہ لباس کو بھی ایسا لوز رکھے کہ جس سے آپ کو نماز میں تکلیف نہ ہو, استنجا میں تکلیف نہ ہو, پاک بھی رہ سکیں, ورنہ کھڑے کھڑے پیشاب کرتے ہیں, یعنی وہ کھڑے کھڑے پیشاب کرنے کے باقاعدہ وہ جیسے ڈبلیو سی اور کموڈ آتے ہیں, اب اس کو پتا نہیں کیا بولتے ہیں, کھڑے کھڑے پیشاب کر رہے ہوتے ہیں, بیٹھ نہیں سکتے.
اس کے بغیر کبھی کسی بھی فورن میں ٹوائلٹ پورا نہیں ہو سکتا, اس کے بغیر
یہ حالت ہو گئی یار, اب کیا ہوگا یار, یوں نمازیں تو چھوٹتی جائیں گی نا, ایسا کریں گے تو عادت ہی نہیں ہے بیٹھنے کی. اور نماز میں تو تحیاتوں میں بیٹھنا ہے, سجدے میں جھکنا ہے, اور یہ خدا کی قسم یہ ایکسرسائز بھی ہے, اس میں نماز میں ایکسرسائز ہے, اس ایکسرسائز سے محروم رہنے کی وجہ سے بھی کئی بیماریاں اندر آتی ہوں گی. آپ سمجھیں کسی بات کو, آپ مسلمان ہیں, مسلمان جھکنے والا ہوتا ہے, اکڑنے والا نہیں ہوتا, یہ جھکنے سے ہی کترا رہے, اکڑے اکڑے ہی رہنا ہے تو کیسے کام چلے گا. تو بہرحال وہ بہت سوچ سمجھ کر کرنا ہے, مہربانی کریں کرسی پر بیٹھنے کی عادت جس سے ہو سکے وہ نکال دیں, اگر بغیر کرسی کے وہ بیٹھ سکتا ہے تو گھر میں بھی کرسی پر نہ بیٹھے, زمین پر بیٹھ کر کھانا کھائے. میں اب کرسی پر مجبوراً کھانا کھاتا ہوں, مجھے وہ واقعی وہ مزہ بھی نہیں ہے جو زمین پر بیٹھ کر سنت کے مطابق ایک گھٹنا کھڑا کر کے ایک پاؤں بچھا کر سب کے ساتھ بیٹھ کر جو کھانے کا ایک لطف ہے وہ اپنا لطف ہوتا ہے, اور یہ بھی اطمینان ہوتا ہے کہ سنتیں ادا ہو رہی ہیں کچھ. سب کرسی پر بیٹھے ہیں ٹانگیں لٹکا کے, ایک کرسی ہے دوسرے بیٹھ کر کھا رہے ہوتے ہیں, ہمارا جو ماحول ہے اس میں اپنے آپ کو جیسے اکیلا محسوس کرتا ہوں بعض اوقات میں, میرا اکیلا منفرد ہوں, سب دیکھ رہے ہیں. یہ ہوٹلوں میں بھی بہرحال کرسیاں ہی ہوتی ہیں, پہلے ہوٹلوں میں ایسی ہوٹلیں تھیں جس میں زمین پر بیٹھ کر سالن روٹی اور یہ دیا جاتا تھا, لوگ کھاتے تھے, مجھے یاد پڑتا ہے. لیکن کرسیوں کو بھی کافی عرصہ ہو گیا, کرسی ٹیبل آئی چکے ہیں زمانے سے آ چکے ہیں, تو خیر اب جہاں مجبوری ہے وہ اپنی جگہ پر ہے, لیکن اسلامی بہنیں بھی یہ کرسیوں پر اور صوفوں پر. اچھا ہمارے گھر میں تو میرے اپنے گھر کی بات کرتا ہوں, میرے گھر میں ہمارے گھر میں صوفہ تو تھا ہی نہیں, میں اپنے بچپن اور جوانی کی بات کرتا ہوں. پھر میرے بھائی کی شادی ہوئی بڑے بھائی کی, تو یہ صوفوں کو داخلہ ملا, گھر میں داخل ہوئے, پلنگ داخل ہوا. اب پھر بھی وہ تو صوفہ تو میرے بھائی کے تھے, وہ ان کے کمرے میں تھے. اچھا اس کے بعد میری شادی ہوئی, پھر صوفے آئے, آہستہ آہستہ وہ صوفے جو تھے وہ صاف ہو گئے, پھر ہمارے گھر میں صوفہ نہیں تھا. پھر جا کر وہ کس نے ہمارے گھر میں یہ صوفہ رکھ دیا مجھے ابھی تک نہیں پتا, ایک صوفہ کسی نے گھر میں ڈلوا دیا, وہی صوفہ اب تک چل رہا ہے. تو ہمارے گھر میں صوفہ سیٹ پلنگوں کا کوئی رجحان نہیں تھا, لیکن اب ظاہر ہے میں مجبور ہو گیا, اب سونا بھی پلنگ پر کہ میں کھڑے کھڑے لیٹ نہیں سکتا تھا. وہ میدان عرفات میں وہ اسلامی پکڑ کے مجھے لمبا کرتے تھے اور پکڑ کے اٹھاتے تھے موتا جی. تو یہی بیٹھ بیٹھ کر, پہلے میں یہ کرسی پر نماز جب سے شروع نہیں کی تھی نا, میں سو جاتا تھا زمین پر, ڈاکٹر نے کہا تھا کہ بیٹھنا نہیں ہے زمین پر, وہ اس نے اپنی ڈاکٹری کے حساب سے کہا, اس نے بھی صحیح کہا ہوگا, ورنہ یہ کہ میرے کو اس وقت شاید پاؤں میں وہ تکلیف ہوتی کبھی بیٹھ بھی نہیں سکتا میں, یہ بھی ہو سکتا ہے. جو بھی اس کی ڈاکٹری نے کہا اور وہ دیانت دار 100% لگ رہا تھا, مطلب مخلص
کا رجحان,
پائی پیسہ لیا اپنا اپنا آدمی, مطلب
اس کا کہنے کا میں بھی اس مجھے اس کہنے کا یہی تھا کہ اب بھی آپ کو نہیں پرابلم شاید ہوگا, لیکن اگر وہ کہتے ہیں نا وہ درد کے ساتھ اگر آپ مقابلہ کریں گے نا تو پھر درد ایک دن مطلب کہ اتنا بڑھے گا کہ وہ پھر مسائل پیدا ہو جائیں گے, پھر جو آج ہو رہا ہے ہو سکتا ہے کہ اس میں بھی جوابی آپ نے ارشاد فرمایا.
بیٹھ کر یار آزمائش یعنی بیٹھ کر نمازیں شروع کی میں نے تو میرے مطلب وہ کیا بولتے بیٹھ سو لے تو بولتے نا چالا یہ ہو گیا بیٹھے بیٹھے اب نماز بھی بیٹھ کے پڑھنی ہے زمین پر اب میں کیا کروں پھر اس کی گدی اور تکیا اور نیچے رکھنے کے لیے وہ یہ میں نے انتظامات کیے اور یوں مطلب میں نے گزارے شروع کیے. اب الحمدللہ نہیں ہے فی الحال کوئی تکلیف لیکن یہ بولتا ہے کرسی ہے تو جو یہ کرسیوں پر شروع سے بیٹھتے ہوں گے نا تو ان کو بھی شروعات میں اس طرح کے ہو سکتا ہے کہ مسائل پیش آتے ہوں گے مگر یہ کہ مجبوریاں اور دفتروں میں نیچے بیٹھنے کا کوئی ہے نہیں رجحان بیٹھ ہی نہیں سکتا بیٹھنے بھی نہیں دے گا.
ابھی میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ وہ لوگ جو اپنی اسکول کی زندگی سے کرسی پر ہی بیٹھتے چلے آ رہے ہیں اور ان کی اسکول سے آفس آفس سے گھر پوری زندگی کرسی پر گزری ہے وہ اس وقت اگر آپ کو سن رہے ہوں گے تو سوچ رہے ہوں گے یار ہمیں تو زندگی کرسی پر نکل گئی ہے ہم تو یہ کرسی پر کر لیکن وہ چونکہ اب ان کو نیچے بیٹھنے والا وہ نظام ان کی زندگی میں نہ ہونے کے برابر ہے. تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں وہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا گھٹنوں پر یوں بیٹھتے ہیں پنجے یوں اوپر کر کے بیٹھتے ہیں تھوڑا سا زمین پر بیٹھیں گے دعا وغیرہ بھی کریں گے اڑ جائیں گے یعنی وہ زمین پر بیٹھنے کی پوزیشن میں اتنے نہیں ہیں
لگے گا یعنی خوشبو بھی دیا
وہ شروع سے وہ چلتے ہی چلے آ رہے ہیں کرسی پر.
میں نے ایجڈ علماء کو ایجڈ علماء کرام مفتیان کرام سب کو دیکھا زمین پر بیٹھ کر فتویٰ لکھتے تھے پڑھاتے تھے طلبا زمین پر بیٹھتے تھے اب تو شاید 100% یہ جوان مفتی کرسی پہ بیٹھ رہے
رائج ہو گیا بابا
ہاں مطلب وہ نہیں بیٹھ بھی نہیں سکتے زمین پر ان کو اکلے نہیں یہ آپ بیٹھیں گے نا تو شاید ان کو پریشانی ہوتی ہوگی.
جامعات اور یہ جو درس نظامی کے جو ادارے ہیں ان میں بھی اسکول کالج کی طرح اب چیئر اور ٹیبل ہی ہے یعنی یہ سمجھے کہ یہ ایک اب ٹرینڈ بن چکا ہے مکمل طور پر چیئر اور ٹیبل کا اب فرشی نشست جو ہے نا وہ کسی حد تک رخصت ہو چکی ہے.
ٹانگوں کے درد کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہوگی کہ اس کرسی پر بیٹھنا جو ہے نا تو اس میں ٹانگیں جو ہے یہ اس کے رکھنے کی باقاعدہ اینگل ہوتے ہیں کس طرح پنجے زمین پر جمع کر اور سیٹ کر کے رکھنا ہے لیکن ایڑی کھڑی ہوئی ہے کسی کا پنجا مڑا ہوا ہے کس کا پنڈلی ٹیڑھی ہے تو یوں بیٹھتے ہیں اس طرح یہ بیٹھے 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 وہ ٹانگ چونکہ ایب نارمل رکھتے ہیں یا ان نیچرل اسٹائل میں یہ رکھتے ہیں ٹانگیں اکثریت آہستہ آہستہ ان کی ٹانگوں میں درد ہیں نقصانات کرسی ٹیبل پر بیٹھ کر نقصانات ہی میری تو سمجھ میں آتے ہیں فوائد تو اب مجبوریاں ہیں کہ کمپیوٹر پر لکھنا پڑھنا فتویٰ لکھنا فتویٰ مطلب کمپوز کرنا وغیرہ تو یہ ٹیبل کرسی پر ہی جمتا ہے در زمین پر جمے گا نہیں ہے.
ایس ایم ایس کے ذریعے سوالات آئے کہتے ہیں مہر کی رقم کا استعمال کر سکتے ہیں کہا جاتا ہے بڑی برکت والا ہے استعمال کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے.
حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے ایک بار فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص شفا چاہے تو قرآن عظیم کی کوئی آیت نکابی میں لکھے اور بارش کے پانی سے دھوئے اور اپنی عورت سے اس کے مہر میں سے ایک درہم اس کی خوشی سے لے اس کا شہد خرید کر پیئے کہ بے شک شفا ہے. نیکی کی دعوت پیج نمبر 278 سے لے کر 279 پیج نمبر یہ دیکھ لیں آپ رکابی پر آیت لکھنی ہے پلیٹ پر آپ یہ ہر قلم سے نہیں لکھی جائے گی یہ بعض قلمیں ایسی ہوتی ہیں جن سے جیسے بال پوائنٹ سے نہیں لکھی جائے گی اور قلمیں ہوتی ہیں نا سیاہی والی جو مٹ بھی جاتی ہے غالباً ان سے لکھ لی جائے گی اس سے آیت لکھیں مثلاً قل هو اللہ احد یہ آیت ہوئی نا تو یہ لکھ لیا اب اس میں وہ بارش کا پانی کہاں سے لائیں مہر کی رقم سنبھالنے کی بات تو کر رہے تھے ساحل لیکن بارش کا پانی بھی تو سنبھالنا ہے نا روز تو بارش نہیں برستی اور بارش کا پانی بھی رکھنا چاہیے اور تھوڑا تھوڑا پیئے بھی کہ برکت اس میں یہ ماء مبارکن قرآن کریم اس کو کہا گیا برکت والا پانی تو یہ ہے کہ پھر عورت کے پاس سے مہر دیتی ہے کہ نہیں یہ نہیں اگر اس سے درخواست کرے خوشی سے دیتی ہے تو اس کی رقم سے شہد لے آئے منع کرتی ہے تو اس پر ظلم نہیں کر سکتا، چھین نہیں سکتا، پھر شفا نہیں ہوگی، اور کچھ ہو جائے گا، بہت کچھ ہو سکتا ہے نا، گناہ ہو گیا، گناہ تو دنیا کی ساری بیماریاں ایک طرف، اور گناہ کا ایک گناہ کا مرض، ایک گناہ کا پھوڑا ہی ایک طرف، وہ پھوڑا نظر نہیں آتا، لیکن خطرناک، سانپ بچھو لپٹوا سکتا ہے قبر میں اور جہنم میں گروا سکتا ہے وہ ایک گناہ، اللہ بچائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
رمضان شریف میں بھول کر غرارے کرنا وضو وغیرہ میں تو کیسے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟
غرارہ کرنا منع ہے، کہ یہ مطلب مبالغہ ہے، کلی میں تو مبالغہ مکروہ ہے، کلی میں، کلی میں مبالغے سے مراد یہ ہے کہ کلی کرنے کے دوران غرغرہ بھی کیا جائے، یعنی حلق کی جڑ تک پانی پہنچا کر اسے خوب ہلایا جائے، غرغرہ کر کے وہ کرتے ہلاتے پانی، اور ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغے سے مراد یہ ہے کہ پانی کو سانس کے ذریعے کھینچ کر ناک کے نرم حصے سے آگے ناک کی جڑ تک پہنچایا جائے، جبکہ روزہ دار کے لیے وضو و غسل کے دوران کلی کرنے اور ناک میں پانی چڑھانے کے وقت اس طریقے کے مطابق مبالغہ کرنا مکروہ ہے، یعنی غرغرہ کرنا یہ مکروہ ہے روزے میں، البتہ اس میں خطرہ بہت ہے کہ حلق سے پانی نیچے چلا جائے غرغرے میں، تو اب اگر روزہ یاد ہوتے ہوئے غرغرہ کر رہا ہے، روزہ یاد ہے، اب یہ اتر گیا پانی حلق کے نیچے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور روزہ یاد نہیں اور غرغرے کر رہا ہے اور پانی بھی اتر رہا ہے، پتہ ہی نہیں ہے روزہ دار ہوں، تو کچھ بھی نہیں ہوگا، بلکہ پانی پی لے گلاس بھر کے ڈٹ کے کھا لے، روزہ ہی یاد نہیں ہے تو پھر روزے میں فرق نہیں آتا، روزہ نہیں ٹوٹتا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
میں لیسٹر یو کے سے محمد عدیل اتاری بات کر رہا ہوں، آپ کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ لباس تو سادہ ہو سکتا ہے تو گفتگو کیسے سادہ ہو سکتی ہے؟ اس کا جواب عنایت فرما دیجیے۔
جان بوجھ کر وہ الفاظ لے آنا، مشکل الفاظ، اب میں یہ جملے بھی اگر مشکل الفاظ میں بولوں نا تو شاید سادگی سے نکل جائیں گے، مقفع مسجع کلام کرنا، ادق الفاظ بولنا وغیرہ وغیرہ، خیر تو سادگی کے خلاف بھی نہیں کہہ سکتے اس کو، یہ گفتگو کا حسن ہے اس میں، اب یہ کہ کسی کو اپنی ذات سے متاثر کرنے کے لیے ایسا کر رہا ہے، خوبصورت الفاظ لا لا کر سیٹ کر رہا ہے کہ کوئی بولے گا یار بڑا تعلیم یافتہ ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ اس کے لیے ذرا ہلاکت ہی ہے، مطلب اس کی نیت خراب ہے کہ اپنی عزت اور واہ واہ چاہتا ہے، اور ایسا نہیں ہے، اور محفل ہی اس طرح کی کہ لوگ یہ الفاظ اور یہ جملے سمجھتے ہیں بلکہ اس سے زیادہ یہ پسند کرتے ہیں، تو متحرج بھی نہیں ہے، فتح رضویہ میں کلام بہت ادق اور مشکل الفاظ اس میں بہت ہیں، ظاہر یہ سادگی کے خلاف تو نہیں کہیں گے، کہ اب اس وقت وہ بولے جاتے ہوں گے اور اہل علم میں یہ باتیں بالکل رائج ہیں، تو اب یہ کہ سادہ زبان کون سی، واقعی یہ طے کرنا بڑا مشکل ہے، اب ایک عالم دین بچکانہ الفاظ بولے تو اس کو بھی لوگ عجیب باتیں بنا سکتے ہیں، کہ جو جانتے ہوتے پڑھے لکھے ہوتے ہیں یہ بھی خطرہ ہوتا ہے، لیکن بہرحال میں تو کوشش کرتا ہوں کہ آسان الفاظ میں بات ہو جائے تو اچھا، میری خواہش ہوتی ہے کہ میں مبلغ بننے کی کوشش کر رہا ہوں، مبلغ کے معنی پہنچانے والا، تو اب جب اللہ کا دین پہنچانا ہے تو اس انداز میں ان الفاظ میں اللہ پاک کا دین لوگوں تک پہنچایا جائے جو ان کی سمجھ میں آئے، اب میں مطلب ہارڈ الفاظ رٹ رٹ کے لاؤں گا اور بولوں گا تو ظاہر ہے کہ یہ سامنے والا واہ واہ تو کرے گا، پلے اس کے خاک بھی نہیں پڑے گا، جیسے بعض مقرر بہت یعنی کہ زوردار یعنی کہ قادر الکلام جس کو بولتے ہیں، بہت زوردار بول رہے ہوتے ہیں، اچھا بول رہے ہوتے ہیں، مزہ آ جاتا ہے، مزہ ہی آتا ہے خالی، پلے کم پڑتا ہے یا نہیں پڑتا, کہ یہ فرمانا کیا چاہتے ہیں. تو اس لیے وہ سب کو یہ چاہیے کہ اگر سمجھانا ہے تو اپنا انداز جن کو سمجھانا ہے ان کے مطابق ہونا چاہیے, لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق بات کر.
امیر علیہ السلام سے عرض ہے, جیسے سادہ الفاظ کے تعلق سے کچھ بات ہوئی, اس میں یہ ارشاد فرمائے کہ اپنی کلام کو بنانا سوارنا اس لیے کہ ایک روح پیدا ہو, ایسا عمل کرنا کیسا؟
یہ تکلف کے ساتھ الفاظ کے کھیل ہوتے ہیں اس میں, کہ سامنے والے کو مقصود وہ متاثر کرنا اپنی زبان دانی سے. زبان دانی یہ بھی خوبصورت لفظ ہے, سخن دانی اس سے حسین ہو گیا, پلے خاک پڑے, لیکن اپنی بلا سے روپ تو پڑے گا بڑے الفاظ کا, بھائی اس کے پاس ذخیرہ ہے. یہ ہوتا ہے, بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے یہ سب, مطلب یہ نہیں, خاص کر ہم جیسوں سے بات کرتے ہیں نا تو ایسے الفاظ چھانٹ کے کبھی لاتے ہیں, بازوں کی ہوتی ہے تجربہ ہے, وہ ایسا بولیں گے سوتی پیغام ہوگا تو ایسا ہوگا, جیسے کہ اپنے کو بھی سمجھ پڑ جائے کہ بڑی یعنی لغات وغیرہ دیکھی ہوں گی اس نے, اب یہ فائنل کر کے دو چار پیغام تو ڈیلیٹ کیے ہوں گے, اب یہ بھیجا ہوگا, یہ مبالغہ کر رہا ہوں, ہو سکتا ہے ایسا نہ بھی ہوتا ہو, یا لکھ کر بھیجیں گے تو وہ بھی خوبصورت الفاظ, یہ بعض اوقات خوبصورت الفاظ بولنے میں بھی رونگ نمبر لگ جاتا ہے کہ کہاں کا کہاں سیٹ ہو جاتا ہے لفظ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
یہ جو جن الفاظ کا جو ہے وہ مبلغ کو یا عالم کو یہ الفاظ بولنے پر مجبور نہیں کرتی, جیسے ایک بندہ سادہ گفتگو کر رہا ہے, بیان کر کے گیا ہے, وہ ایسے انداز میں بیان کر کے گیا ہے کہ وہ جو بول کے گیا ہے سامنے والے بیٹھے بندے کو بالکل سمجھ میں آ گیا, جی حضرت کیا بیان کر کے گئے ہیں, ان کے بیان کا مقصد کیا تھا, یہ تھا, بالکل نیٹ اینڈ کلیئر ہو گیا بات. لیکن بولیں گے لہ یہ کوئی بیان ہے, فلاں حضرت آئے تھے کیا, مطلب ادھر جو ہے نا وہ ترکیب بنا کے گئے ہیں, جیسے گفتگو کر کے گئے ہیں, تو ان کو تو پتہ نہیں شاید بولنا ہی نہیں آتا. تو اس طرح کی جو پبلک باتیں کرتی ہے ان کو کیا کہیں گے آپ؟
ایسے کہنے والے کتنے. اصل بیان کہیے کہ بیان ہو پرجوش, مواد ہو یا نہ ہو, وہ داڑ 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 بولے جا رہا ہو, سانس نہ اٹکتا اس کا, الفاظ کا اس کے پاس مطلب بہت بڑا ذخیرہ ہو, اس سے آپ کی طرح بہ رہا ہو نا تو لوگ نعرے پہ نعرے لگا رہے ہیں, اگر کسی کا ہاتھ پکڑ کے ہلائیں گے یار یہ حضرت کیا فرما رہے ہیں پتا چل جائے گا, سمجھ نہیں آئے گی. اس طرح اشعار پر جو نعرے لگا رہے ہوتے ہیں ان کو بھی بجلے رہے تو سمجھا کیا, تو پتا چل جائے گا کہ یہ آواز اور اتار چڑھاؤ پہ نعرے لگ رہے ہوتے ہیں. تو یہ مقرر جو اچھے الفاظ بولتے ہیں یہ مطلب ذرا یہ بھی صحیح کر رہے ہوتے ہیں کہ قدرت نہیں ہوتی. آپ نے غزالیہ دورہ کا بیان, میں نے تو سنے نا غزالیہ دورہ کے بیان, اتنے ادق مضامین ہوتے تھے, اتنے مشکل الفاظ ہوتے تھے, لوگ تھوڑے ہوتے تھے اور ہم لوگ جیسے عقیدت میں پہنچتے تھے, اب جو سمجھ آئی آئی. لیکن یہ کہ عام طور پہ تو یہ کیا, ہم یہی باتیں کرتے تھے, حضرت کا بیان ہی سمجھ میں نہیں آتا ہے, یہی کہ حضرت آسان بول نہیں پاتے, ان کا مطلب یہ نہیں کہ انداز یہی ہے. اعلی حضرت فتح رضویہ شریف درس نظامی کرنے والے ایسے آپ کو کتنے ملیں گے, خالی ایک عبارت بولے ان کو سمجھاؤ تو یہ بغلے جھانک کہیں گے, نہیں بہت سارے مسائل کی وہ تفصیل کر ہی نہیں سکتے, آسان کر ہی نہیں سکتے اس کو. علماء آپس میں مشورے, مفتیان کرام آپس میں مشورے کرتے ہوں گے کہ یار اعلی حضرت کا یہاں ارشاد کا مطلب کیا ہوگا یار, یعنی کہ بعض وقت ایسے الفاظ ہوتے ہیں لفظی معنی پتا چل جاتے ہیں لیکن اس کی جو گہرائی ہوتی ہے نا اس تک پہنچنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عنایت سے ہوتا ہے. فقہی گتھیاں سلجھانا یہ آسان نہیں ہے, یہ اللہ کی مدد کے بغیر ناممکن ہے. تو بہرحال یہ کہ یوں جو ایسے الفاظ بولتے ہیں ہم کو اس کے بارے میں نعوذ باللہ کوئی بدگمانی نہیں کرنی, ہم تو اپنا بولتے ہیں, ہم لوگ عوام میں کام کرتے ہیں کہ ہم کو عوامی زبان بولنی چاہیے کہ جس سے وہ سمجھ جائیں, خالی وہ نیت پر ہے. اگر نیت یہ نہیں ہے تو ٹھیک ہے خوبصورت الفاظ بولتا ہے کہ تاکہ اب جہاں کچھ سمجھانا مقصود نہیں ہے, کئی ایسی باتیں ہوتی نہ سمجھے تو کوئی نقصان نہیں ہوتا, تو اس میں اگر کوئی مشکل الفاظ بول بھی گئے تو ٹھیک ہے, جہاں مسئلہ سمجھانا ہے تو وہاں اپنی مقدور بھر, یہ مقدور لفظ بھی مشکل ہے یار, یعنی اپنی کوشش کرے کہ آسان سے آسان میں ہی سمجھا اس کو, تاکہ یار اس کے سمجھ میں, ورنہ مشکل یہ کہ یہ خالی سری لا رہا ہوتا ہے,
دماغ کہیں ہوتا ہے، منڈی کہیں ہل رہی ہوتی ہے، سوچیں کہیں گھوم رہی ہوتی ہے، دل کہیں پھنسا ہوا ہوتا ہے، جو کر رہے ہوتے ہیں یہ عادت ہوتی ہے لوگوں کی. اور یہ کرنا جو ہے نا، یہ مقرر کا جو جوش ہے نا، اس میں پیٹرول ڈال رہا ہوتا ہے. اور ناز خان کو ہے نا اونچا بولنے پر یہ اکسا رہا ہوتا ہے، یوں یوں کر رہا. ناز خان سمجھتا ہوگا کہ یار بڑا شوق میں ہلا کے پوچھو گے نا، سمجھے کیا؟ یہ مت پوچھو ہم کو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا حسین سے سوال ہے، پہلی آسمانی کتاب کون سی ہے؟ ارشاد فرما دی.
مستقل پوری کتاب تو توریت شریف ہے، صحیفے وغیرہ بکلیٹ جو تھے وہ تو پہلے نازل ہوتے رہے انبیاء اکرام علیہ السلام پر، جیسے ابراہیم علیہ السلام پر صحف نازل ہوئے، لیکن جو ایک پوری مستقل کتاب، جو چار آسمانی کتابیں ہیں، تورات، انجیل، زبور اور قرآن، تو اس میں سب سے پہلے تورات شریف نازل ہوئی ہے.
سبحان اللہ، ماشاء اللہ. سیکنڈ کا پوچھیں گے تو اس سے پہلے اگر
زبور، زبور شریف،
پھر انجیل مقدس جی، پھر قرآن کریم. یعنی چار کتابیں آسمانی، ان کی ترتیب یہ ہے کہ سب سے پہلے توریت شریف حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام پر نازل ہوئی، پھر زبور شریف حضرت سیدنا داوود علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام پر نازل ہوئی، پھر انجیل شریف حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام پر نازل ہوئی، اور آخر میں قرآن کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا. سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
سوال آیا ہے، کنواری لڑکی یا لڑکا جب وفات پا جاتے ہیں تو لڑکے کو سہرا اور لڑکی کو مہندی لگا کر پھر دفناتے ہیں، یہ ارشاد فرما دیجئے، یہ ٹھیک ہے؟
نہیں، غلط طریقہ ہے. میت کو زینت منع ہے، زینت نہ دے. مہندی بھی نہیں لگا سکتے، گجرا بھی نہیں ڈال سکتے، بلکہ پھول ڈالیں بھی نا، اس میں نیت یہ ہو کہ یہ تسبیح کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تو اس سے میت کا دل بہلتا ہے، نہیں کہ خوبصورتی کے لیے لوگ سجاتے ہیں، تو یہ بھی مناسب نہیں ہے. دولہے دولہا بنا کر بھی کہیں دفنانے کا رواج ہوتا ہے کنوارے کو، کہ بیچارے کی شادی نہیں ہوئی، اب اس کے ارمان نکالو، اس کو دولہا بنا. عجیب منطق ہے یار، نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے.
اگر کوئی یہ سوچے میرے جیسا کوئی نہ کھائے، نہ میرے جیسا کوئی پہنے، نہ میرے جیسا کوئی پیے، ایسی سوچ اگر کسی کی ہے تو کیا
یہ ممکن کب ہے؟
سوچے یہ کیا ہوتا ہوگا، مطلب پیے کھائے کا تو اپنے نہیں کنفرم کر سکتے، پہننے کا تو البتہ ہوتا ہے کہ جو میں نے پہنا ہے وہ کوئی اور نہ پہنے، یہ تو مقابلہ باقاعدہ دعوت
مبالغہ ہے کہ بہترین پہنوں گا، یہ
نا ایسا بالکل وہ بوتیک سے بنانا ہے، اور بوتیک والے کو کہنا ہے کہ جو سوٹ کسی نے بھی نہیں پہنا وہ مجھے بنا کر دو، اور بعد میں بنا کر بھی نہیں دینا پھر اس کو. تو یہ ہے پاپا کہ میں نے جو پہنا ہے وہ نہ پہنے. دعوتوں میں بھی ایسی چیزیں ہیں کہ جیسا ہم نے اس بار سجاوٹ کی، کوئی اور ایسی سجاوٹ نہ کرے. البتہ ایک پرسنل آدمی ہے، پرسنل ذات ہے، وہ یہ سوچتا ہے، اگر سوچتا ہے کہ جیسا میں کر رہا ہوں ویسا کوئی بھی نہ کرے، میں اپنی چیزوں میں منفرد نظر آؤں، تو یہ سوچنا کہتے ہیں کہ جائز ہے؟
جائز نہ جائز کی بات تو یہاں کیسے کی جائے، مطلب وہ یہ کہ آدمی سوچے کہ میرا کفن ایسا ہو کہ اس میں بس آگ نہ چھوئے مجھے، سانپ بچھو مجھے نہ کاٹ سکے، ایسا اللہ کی رحمت والا کفن ہو کہ بس میں اپنی قبر میں سکون سے سو جاؤں. یہ مطلب لباسوں کی ریس جو ہے نا، پھر یہ ضروری نہیں ہے دوسرا اس سے بہتر لباس
آتا ہے
لا سکے گا، اور آپ کی خامخواہ نہ کٹ جائے گی. آپ بولیں میں سب سے اچھا وضو، آپ سے اچھا پہن گیا، آ گیا کھڑا ہو گیا، کیا کر لو گے؟ ایک ہی بدھک تو نہیں ہوتا نا، کئی بدھک ہوتے ہوں گے،
مقابلے ہیں. آپ نے صحیح کہا ہے، وہ دوسرا اس سے بہتر آ جاتا ہے.
ہاں بالکل، تو یہ نہ مطلب
چیزیں مہنگی ہو گئی،
یہ فضول لوگوں کا کام ہے، اللہ کے نیک بندے ان چکروں میں نہیں پڑتے، ان کو اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا ایسا سوچنے کا. اللہ اللہ کرو یار، زندگی بے حد مختصر ہے، ان قریب شور مچ جائے گا کہ گیا
اللہ.
یہ بس ایمان ساتھ جائے، بس یہ سلامت رہے، ہم سے کہیں چھن نہ جائے، شیطان بیکا کر کوئی کچھ کر نہ ڈالو ہے. تو یہ اچھے لوگوں کا کام نہیں ہے، ماڈرن قسم کے لوگ کرتے ہیں سر.
اس میں حدیث پاک نے لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیه ما یحب لنفسه, کہ تم میں اس وقت تک کوئی شخص کامل مومن نہیں ہوگا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہ کچھ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. اس کے تحت حافظ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ نے جامع العلوم الحکم میں یہ لکھا ہے کہ اسلاف کا, انہوں نے اقوال لکھے کہ اسلاف اس بات کو پسند نہیں کرتے تھے کہ ان کے جوتے کسی اور سے اچھے ہوں, یعنی وہ یہ چاہتے تھے کہ ہمارے پاس جیسی چیز ہو ویسی ہی ہمارے بھائی کے پاس ہونی چاہیے تاکہ وہ وہی صورتحال کے کامل ایمان اس کے ذریعے سے ہمیں حاصل ہو,
یعنی اس سے کچھ کم ہو اپنا جو بھائی نے عمدہ پہنا ہے ہم اس سے زیادہ عمدہ نہ پہنے, یا تو اس کے جیسا یا اس سے کچھ نیچا.
اب اس سے تو یہ جو ہم جو ڈسکس کر رہے ہیں یہ تو ایک معاشرے کو خوبصورت بنانے کے متعلق ہے نا, کہ مطلب اگر ہر کوئی اس طرح کا ذہن رکھے تو یہ جو چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں کمپٹیشن شروع ہو جاتا ہے اس طرح, تو یہ تو سوسائٹی ڈس بیلنس ہو گئی ہے نا. یہ جو مطلب اعتدال اور افراط و تفریط سے ہٹ کر جو چیزیں ہو رہی ہیں تو اس کی ایک وجہ شاید یہ بھی ہے.
ہاں تو مہنگائی تو ہم لوگوں نے بڑھائی ہے, ہم واقعی سستائی پر آنا چاہیں, سستا لباس پہنے, سستے والا کھانا کھائیں, سستے والا ڈیکوریشن لیں, وہ سب لیول ہو جائے گا, لیکن یہاں ایک سے ایک مقابلہ ہے نا. یہ جو الٹے سیدھے شوق انہوں نے اپنا لیے ہیں جو اسلامی طور پر پسندیدہ نہیں ہے, ان سے بھی اللہ کریم ہم کو سب کو بچا لے.
اچھا جیسا سوال آیا میں ویسا پڑھ دیتا ہوں آپ کو, ایس ایم ایس کے ذریعے آیا, کسی بڑے بزرگ آدمی کا کسی لڑکی کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھنا کیسا؟
بڑے بزرگ,
میں نے اس لیے آپ کو کہہ دیا تھا کہ
عام طور پر جو بزرگ ہاتھ رکھتے ہیں تو پیر صاحب جیسے ہاتھ رکھ دیتے ہیں, اور عورت کے سر پہ ہاتھ نہ رکھا جائے
جبکہ وہ غیر محرم ہے.
انڈرسٹوڈ, اجنبی ہے جب ہی, ورنہ باپ کا تو
معاملہ,
باپ ہے, دادا ہے, نانا ہے, تو اس کا تو پردہ بھی نہیں ہے نا. تو بعض ہوتا ہے کہ ہاتھ چومتی ہیں,
بعض عورتیں بعض رکھواتی بھی,
ہاتھ بھی رکھواتی ہیں,
سر دیں گے.
ہاتھ رکھنا اس کے مقابلے میں ہاتھ چومنا, ہاتھ چومنے کھال ننگی ہے, ہونٹوں سے ننگے ہونٹوں سے مس ہوتی ہے, یہ زیادہ تحریک پیدا کریں گے اندر. اور کپڑوں اس پہ ہاتھ رکھنا قدرے فرق ہوگا اگر کوئی موٹا کپڑا یا اس طرح ہے تو. تو اس طرح عورتوں کو بھی چاہیے کہ یوں مطلب ہاتھ بھی نہ چومے اور سر پر ہاتھ بھی نہ رکھوائیں, اور جو کوئی ایسا کرتا ہو اس کے آستانے سے دوری رہیں, کہ جو ہاتھ چمواتے ہیں نا منا جائیں, اب آزمائش پہ آ جائیں گے, بڑے مسائل بازو کا جاتے ہیں. خود یہ جائز نہیں ہے, غیر عورت کا غیر مرد کا پیر ہے تو کیا ہوا, نامحرم تو ہے نا, پردہ تو ہے نا, تو نامحرم پیر کا ہاتھ چومنا یہ جائز نہیں ہے, گناہ ہے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کبھی کسی عورت کا ہاتھ میں ہاتھ لے کر بیعت تک نہیں کی, پر آپ جاتی ہیں ہاتھ چوم کر آ جاتی ہیں, کمال کرتی ہیں, ایسا نہیں کیا کریں. اور جو پیر صاحبان ایسا کرتے ہیں تو وہ مہربانی کر کے اپنی آخرت کی فکر کریں, توبہ کریں, اور مجھ سے ناراض بھی نہ ہو, میں نے حکم شریعت عرض کیا ہے.
محمود بھائی کے ذریعے سے ثاقب بھائی نے سوال کیا ہے. سوال یہ ہے کہ میں تصور مدینہ کرتا ہوں لیکن دنیاوی خیالات جو ہے یہ ذہن میں آ جاتے ہیں اور توجہ ہٹا دیتے ہیں, کیا کیا جائے؟
تصور اور مضبوط کیا جائے, یعنی کوئی چھوٹا موٹا کام جیسے ہوتا ہے نا کہ موبائل میں دیکھنا ہے کہ کس کس کا میسج آیا ہے, تو تصور باندھنے سے پہلے یہ دیکھ لیں تاکہ میری شیطان آپ کو نہیں تو دکھاتا رہے گا, جلدی دیکھ کیا ہے جلدی دیکھ. یہ ایک مثال دی میں نے, تو اس طرح کے کام جو ممکن ہو نا ان کو نمٹا کر بالکل اپنا ذہن فارغ ہو, اس وقت تصور میں آسانی ہوگی. یہی حال نماز کا ہے کہ نماز میں بھی اس طرح کے چھوٹے موٹے کام نمٹا لے کہ جو نماز میں تنگ کر سکتے ہیں.
کیا اسلامی بہن کے لیے سیدھی مانگ نکالنا سنت ہے؟
اس میں کوئی تخصیص تو نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری عمل تھا اور جو آپ کا طریقہ کار تھا وہ یہی تھا کہ آپ مانگ نکالا کرتے تھے بیچ میں سے. تو اس میں عورتوں کو بھی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقہ کار کو اختیار کریں, کیونکہ یہ مردوں سے مشابہت تو ہے نہیں اس میں. تو جہاں مشابہت نہیں ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ ہی سب سے اولا و اعلیٰ ہے, اسی کو اختیار کیا جائے گا.
اس پر تو اعلی حضرت نے شعر لکھا ہے، لیلت القدر میں مطلع الفجر حق، مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام. یعنی یہ بالوں کی سیاہی، کالے بال، اس کو لیلت القدر، قدر کی رات، شب قدر سے اعلی حضرت نے تشبیہ دی. اور یہ بیچ میں جو اجالا ہے نا، ذرا وہ اجالے جیسا ہو جاتا ہے، لکیر آ جاتی ہے، نظر آتی ہے، اس کو لیلت القدر میں مطلع الفجر حق، جیسے فجر نکل آئی ہے، فجر طلوع ہو گئی ہے لیلت القدر میں، روشنی ہو گئی ہے. مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام، مانگ یہی، اس کو مانگ، استقامت میں سیدھا ہونا، اس کا سیدھی مانگ پر لاکھوں سلام. ہے میرے اعلیٰ حضرت جیسا کوئی جس کے بعد ایسا الفاظ کا ذخیرہ؟ اور الفاظ کا ذخیرہ آپ لیجیے گا، مگر الفاظ کو شعر کے سانچے میں ڈھالنے کا فن، روبی عین قرآن و حدیث کی روشنی میں، قرآن و حدیث کے مطابق، کہیں ٹکراتا نہ ہو شریعت سے، کوئی ایسا شاعر ہو تو لے آؤ.
یہی کہتی ہے بلبل باغ جنا،
سات دفعہ نہانا پڑتا ہے، تو کیا ایسا ہی کرنا پڑتا ہے؟
چھپکلی کو مارنے سے غسل نہیں ٹوٹتا، ایک بار بھی غسل کرنا ضروری نہیں ہے.
امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اگر کوئی شخص منہ میں خوشبو کے لیے الائچی کھاتا ہے اور اس الائچی کی خوشبو سے نماز کے اندر بھی خوشبو آ رہی ہوتی ہے اور آجو باجو کھڑے اسلامی بھائیوں کو بھی خوشبو آ رہی ہوتی ہے، آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کیا اس اسلامی بھائی کی نماز ہو جائے گی؟
سبحان اللہ، پھر ایک بار خوشبو لٹانے والے کا خوشبودار سوال سننے کو ملا کئی روز کے بعد، ماشاء اللہ. یعنی کہ منہ میں الائچی کھائی اور اب وہ خوشبودار منہ لے کر اور نماز پڑھے تو دوسرے کو خوشبو آئی ہے. تو میرے بھائی، منہ کے اندر خوشبو لگانے کے بدلے کپڑوں پر لگا لو نا، نماز کے لیے زینت کپڑوں پر لگانا خوشبو، نہ کہ منہ کے اندر. منہ کے اندر ٹیسٹ آتا رہے گا، یہ کرتے رہو تو نماز میں خوشبو بھی نہیں آئے گا. تو یہ شرن بھی منع کیا جائے گا کہ منہ میں یہ لذت موجود ہو غذا کی، جیسے افطار میں کھجور کا ٹیسٹ آ رہا ہے میٹھا میٹھا، نماز پڑھ رہے ہیں یوں کر رہے ہیں، تو یہ طریقہ نہیں. منہ اچھی طرح صاف کر کے نماز پڑھنا ہوتا ہے. البتہ یہ کہ بالکل صاف کر دیا، وہ خوشبو رہ گئی اور قصدن نماز کے لیے نہیں کھائی تھی وہ الائچی، ویسے اتفاق سے کھائی تھی اور نماز کا ٹائم بھی ہو گیا، تو اب اس میں کوئی صرف خوشبو ہے، کوئی اس کا جز نہیں ہے، غذا کا حصہ، اس میں کوئی ذرات وغیرہ صاف کر لیا ہے، اب خوشبو جا نہیں رہی، تو پھر وہ ممانعت والی صورت تو نہیں رہے گی جو بدبو میں جو ممانعت ہے. یہ سمجھ میں آ رہا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
خوف خدا ہو عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ. Thank you.